بیت اللہ کی زیارت کے لیے کون آئے گا؟ इस लखोदक सहरा में कौन आएगा, इस गर्म रेती और पहाड़ियों की वादी में कौन आएगा? तो अल्लाह सुभानहु व तआला ने कहा था, खलील तुम्हारा काम खाने काबा को तामीर करना है, लोगों के दिलों को मोड़ना ये हमारा काम। लोगों के दिलों को खाने काबा की तरफ लाना ये हमारा काम है। जिस वक्त करबला में शहादत वाकई हुई, कौन इस बात पर यकीन रख सकता था कि इस सहरा में, इस करबला के बियाबा में कब्र हुसैन की ज़ियारत के लिए एक ज़माना ऐसा आएगा कि जहाँ हज़ारों की तादाद में नहीं, लाखों की तादाद में नहीं, बल्कि करोड़ों की तादाद में लोग आएंगे और ज़ियारत हुसैन करेंगे। किसे इस बात का यकीन था? लेकिन आज आप देख रहे हैं दुनिया का कौन सा हिस्सा ऐसा करवा रहा है। उतना ही हमें सवाब मिलता है, उतना ही हमें फायदा भी होता है। लेकिन जितनी मारिफत हमारी बढ़ेगी, हमारी जिंदगी में उतनी ही तब्दीलियां वाकई होंगी। अगर हम चाहते हैं कि अपने पूरे वजूद को बदल दें, उम्मत इस्लामिया की तकदीर बदलें, तो हमें जरूरी है कि हम हज के फवायद पर नजर डालें और अल्लाह सुभानहु व तआला ने जिस हिकमत के तहत हज को वाजिब करार दिया है, उस हिकमत पर गौर करें और उस मकसद को पाएं जिस मकसद के लिए अल्लाह ने हज रखा है। ये जो हमारी तमरीन कराई जा रही है कि शैतानों के मुकाबले में डट कर मुकाबला करो, ये तो एक अलामती शैतान है कि तुम्हारी जिंदगी में जब हकीकी शैतान आ जाए, बुश की शक्ल में, राम की शक्ल में, जब इन शक्लों में जब आए, तो फिर तुम अपना हक अदा करो और रमीय जमारा करो। जिस तरह से मुंतजर जैदी ने हक अदा किया था अपने दौर के शैतान बुजुर्ग पर जूता चलाकर, ये बताइए रमीय जमारा। लोग जो है अलामती शैतान को तो मारने के लिए पूरी तरह से अपनी ताकत सर्फ करते हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, लेकिन जब हकीकी शैतान आ जाता है तो फिर पीछे हट जाते हैं। ये तमरीन कराई जा रही है जिंदगी में कि जब तुम्हारी जिंदगी में हकीकी शैतान आ जाए तो उस वक्त तुम पीछे ना हटना। ग्रामी आज दुनिया के सबसे बड़े शैतानों का मुकाबला कौन कर रहे हैं? हकीकत में रबिया जमाना कौन कर रहे थे? वही लोग जो करबला से वाबस्ता हैं, जिन्हें मालूम है कि इसकी हिकमत क्या है। ये हिकमत हमारे अहले बैत अलैहिस्सलाम ने हमको बताया है, वरना लोग जाहिरी हज करके चले आते हैं, मानवियत हज तक नहीं पहुंच पाते। ग्रामी इसी तरह से जाहिरी आजादारी नहीं, बल्कि आजादारी का जो मकसद है उसे पाना है, और उसे पाने के लिए करबला के मकसद को समझना जरूरी है कि अब हम आए और इमाम हुसैन के वाकयात को वाकयात के बतौर न सुने, बल्कि उनके साथ कारवान में शरीक हो जाए, करबला खुद बर्पा करें। جو احساس امام حسین کا تھا وہ احساس اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ کربلا گزر چکی, اب کربلا آنے والی نہیں ہے, اب کوئی حسین آنے والا نہیں ہے, بلکہ اب بھی حسین آنے والا ہے اور کربلا برپا ہونے والی ہے. جب ہمارے زمانے میں ہمارے زمانے کا حسین آئے گا اور ہم کو اپنے ساتھ بلائے گا, تو کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ پہلے سے ہمیں تیار رہنا ہے. جو پہلے سے تیار نہیں ہے وہ کس طریقے سے امام حسین کے ساتھ آئیں گے؟ وقت کے حسین کے ساتھ, زمانے کے حسین کے ساتھ. تو عزیزان گرامی, دنیا میں بہت جنگیں ہوئی, ہزاروں ہزار واقعات تاریخ میں پیش آئے اور صفحہ ہستی سے مٹتے چلے گئے. ہر روز ایک نیا واقعہ اخبارات کی زینت بنتا ہے اور دوسرے ہی دن لوگ اسے بھلا دیتے ہیں. پھر ہر روز ایک نئی خبر چڑھتی ہے, پھر وہ خبر اتر جاتی ہے. یہی زمانے کا دستور ہے. چنگیز کے حملے ہوئے, تاتاریوں کے حملے ہوئے, مغلوں کے حملے ہوئے, کتنا خون اس سرزمین پہ نہیں بہا, لیکن واقعات اپنے مقاصد اور اپنے اہداف سے زندہ رہتے ہیں. وہ جگہیں مٹ گئی جن جگہوں کا ہدف دنیا کا حصول تھا, وہ واقعات صفحہ ہستی سے مٹ گئے جن کا ہدف اقتدار تک پہنچنا تھا, اقتدار حاصل کرنا تھا. جو لشکر حاصل کرنا چاہتے تھے, جو طاقت بڑھانا چاہتے تھے, جو زمین حاصل کرنا چاہتے تھے, زمین چونکہ مٹ جانے والی چیز ہے, دنیا چونکہ ختم ہو جانے والی حقیقت ہے, لہذا وہ تمام جنگیں جو دنیا کے لیے لڑی گئیں وہ ختم ہو گئی, اس لیے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے, زمین ختم ہونے والی ہے, اقتدار ختم ہونے والا ہے, جاہ و حشم ختم ہونے والا ہے, منصب اور میراث ختم ہونے والی ہے. لہذا وہ جنگیں جو اقتدار کے لیے لڑی گئی وہ ختم ہو گئی, جو جاہ و حشم کے لیے لڑی گئی وہ ختم ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب ختم ہو جانے والی چیزیں تھیں, جن کے مقاصد, جن کے اہداف محدود تھے اور دنیا سے وابستہ تھے, وہ دنیا کے ساتھ ختم ہو گئے. دنیا چونکہ مٹ جانے والی حقیقت ہے. یہی کربلا کا پیغام ہے جو آپ مسلسل سماعت فرما رہے ہیں, کہ امام حسین نے بارہا یہ کہا کہ میں عام دنیا داروں کی طرح نہیں ہوں جو دنیا کے حصول کے لیے جا رہا ہوں. میں اس دنیا کو کیسے منہ لگاؤں گا جو دنیا انبیاء کے کام نہ آ سکی, جو دنیا مرسلین کے کام نہ آ سکی, جو جس دنیا نے نانا رسول اللہ سے وفا نہیں کی, جس دنیا نے بابا علی مرتضیٰ نے ان سے وفا نہیں کی, جس دنیا نے بھائی حسن مشتبہ سے وفا نہیں کی, کیا میں اس دنیا کو سینے سے لگاؤں گا؟ امام حسین علیہ السلام نے یہ واضح کر دیا کہ دنیا ہے دنی, ہیچ ہے دنیا کا ذر و مال, تدلیل کی بنیاد ہے یہ حشمت و اجلال, ادبار کوئی چیز ہے در اصل نہوال, وہ سر بھی کوئی سر ہے جو ہونے کو ٹپا مال, بیدار ہے دل جن کے وہ دنیا سے خفا ہیں, جو پھول کے طالب ہے وہ کانٹوں سے جدا ہے, کھینچے لیے جاتا ہے کہاں تجھ کو زمانہ, سننے کے سزاوار نہیں ہے یہ فسانہ, دولت ہی کوئی اصل میں شے ہے نہ خزانہ, دھوکا ہے یہ دھوکا ہے بہانہ ہے بہانہ, واللہ کہ تو ہرس کے سانچے میں ڈھلا ہے, حق چھوڑ کے باطل کی پرستش کو چلا ہے. دنیا جسے کہتے ہیں کثافت کا ہے انبار, خنزیر کی کی ہڈی سے بھی کچھ بڑھ کے ہے مردار، ناپاک ہے، بد اصل ہے، کم ظرف ہے، بدکار، مردار شکم اس کا تو پشت اس کی ہے بیمار، مبروز کے داغوں سے افونت میں سوا ہے، زندت کا یہ لقمہ ہے، سگوں کی یہ غذا ہے، غدار زمانے کی لگاوٹ سے خبردار، ہوشیار ہو، ہوشیار ہو، بیدار ہو، بیدار، جھوٹی یہ امیدیں ہیں، پریشان ہے افکار، کس نشے میں بدمست ہے دنیا کے طلبگار، یہ شاخ ہے وہ جو کبھی پوری نہ پھلی ہے، دنیا تجھے نادان کدھر لے کے چلی، جا گورے غریباں پہ نظر ڈال بے عبرت، عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، اور پوچھ کدھر ہے وہ تیری شان حکومت، کل تجھ میں بھرا تھا جو غرور آج کہاں ہے، اے کاسے سر بول تیرا تاج کہاں ہے، نادمے یمن کی دولت رہی، نہ کسرے ایران کی طاقت رہی، نہ اکبر کا جاہ و جلال رہا، سب کچھ مٹ گیا، اس وقت وہی باقی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جوڑ لیا، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ فنا ہونے والا ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، تو جنہوں نے اپنی زندگیوں کو وقف کر دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، وہ دولت ختم ہو جائے گی جو دنیا کے لیے خرچ ہوگی، وہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پائی محفوظ رہے، آپ کی دولت محفوظ رہے، تو اس دولت کو اس کے حوالے کر دو جو باقی رہنے والی ہے، اولاد دنیا میں رہے گی تو دنیا کی نظر ہو جائے گی، اگر چاہتے ہیں کہ اولاد کو بقا ملے تو اس کے حوالے کر دو جو باقی رہنے والا ہے، اگر بقا کے حوالے کر دو، کیا امام حسین علیہ السلام آپ ہوشیار ہیں یا امام حسین علیہ السلام اہل کل تھے، کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے محفوظ رہیں، اور امام حسین علیہ السلام کو اپنے بچوں سے پیار نہیں تھا، اپنے بچوں سے محبت نہیں تھی، پیار تھا، محبت تھی، حسین چاہتے تھے کہ اپنے بچوں کو زندہ رکھنے کا سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ جو لوگ مر جاتے ہیں وہ مر جاتے ہیں، لیکن جو لوگ اللہ کی راہ میں مرتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں بلکہ زندہ رہتے ہیں، امام حسین چاہتے تھے کہ زندگی ملے، حیات ملے مرنے کے بعد بھی، کیونکہ ہر پیدا ہونے والا بچہ زندہ رہنے کے لیے نہیں پیدا ہوتا ہے، مرنے کے لیے پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ مرنے والا ہے، لیکن جو بچے اللہ کی راہ میں مر جاتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں بلکہ زندہ رہتے ہیں، آپ بتائیے اتنے بچے ختم ہو گئے دنیا سے، لیکن آج بھی علی اصغر زندہ ہے، آج بھی علی اکبر زندہ ہے، آج قاسم زندہ ہے، آج اون محمد زندہ ہے، آپ بتائیے کہ کربلا کا کون سا فرد ایسا ہے جو زندہ نہیں ہے، کربلا سے وابستہ جو ہو گئے، جو غلام تھے وہ کربلا میں آ کے حیات جاویدانی انہیں مل گئی، یہ جناب جون کون تھے، یہ کون لوگ تھے، یہ وہب قلبی کون ہیں، کس طرح سے انہیں حیات ملتی ہے، اور یہ جانتے تھے انہیں اتنی جلدی اللہ نے نور معرفت عطا کر دیا کہ انہیں یقین ہو گیا کہ فرزند رسول کے قدموں میں ہی جنت ہے، اگر ہمیں زندگی چاہیے تو ہمیں حسین سے وابستہ ہو جانا ہے، رضیدان گرامی کربلا زندہ ہے، یہی نہیں بلکہ تاریخ عالم میں جتنی جنگیں لڑی گئیں ان تمام جنگوں میں کربلا سب سے عظیم ہے، یہاں تک کہ اسلامی فتوحات پر بھی کربلا غالب ہے، آپ بتائیے اگر آپ کہتے ہیں کربلا اس لیے زندہ ہے کیونکہ کربلا حق و باطل کی جنگ تھی اور حسین حق پر تھے, اس لیے کیونکہ حق پر تھے اس لیے کربلا زندہ ہے. اگر صرف یہی تک بات رک جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کربلا بھی انہی فتوحات اسلامیہ میں شامل ہو گئی جس میں بدر ہے, جس میں احد ہے, جس میں حنین ہے, جس میں خیبر ہے, جس میں خندق ہے, اسی سے کربلا واپس, اسی صف میں کربلا بھی آ جائے گا. جبکہ کربلا احد سے آگے ہے, کربلا بدر سے آگے ہے, کربلا صفین سے آگے ہے, کربلا جمل سے آگے ہے. یعنی کوئی جنگ تاریخ اسلام کی ایسی نہیں ہے جس کا تقابل کربلا سے کیا جائے, اور یہ کہا جائے کہ کربلا جیسی ویسے ہی ہے جیسے بدر ہے, جیسے احد ہے. نہیں, بلکہ کربلا سب سے الگ ہے. یعنی ایسی جنگ کبھی تاریخ عالم اور تاریخ انسانیت میں نہیں لڑی گئی. یہی وجہ ہے کہ اگر جنگ باقی ہے تو کربلا کی جنگ باقی ہے. اتنے لشکر دنیا میں ٹکرائے, لیکن اگر کوئی لشکر زندہ ہے اور ہر فرد اس لشکر کی زندہ ہے, آپ بتائیے بدر کے کتنے شہیدوں کے نام یاد ہے آپ؟ حق و باطل کے خلاف لڑی جانے والی جنگ تھی جس کے ایک فریق خود رسالت ماب تھے. جنگ صفین کے کتنے شہید آپ کو یاد ہیں؟ کس کس کے نام یاد ہیں آپ بتائیں؟ جبکہ وہ بھی حق و باطل کی جنگ تھی. ایک طرف امیر المومنین کی ذات تھی, ایک طرف فریق مخالف تھے. جنگ جمل میں کتنے لوگ شہید ہوئے حق کی خاطر, کتنے نام آپ کو یاد ہیں؟ لیکن کربلا کے ایک ایک شہید کا نام زندہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا میں جو لوگ شہید ہوئے ان کا رتبہ ان سے بلند ہے جو صفین میں شہید ہوئے. صفین کا کربلا سے کوئی تقابل نہیں ہے, احد کا کربلا سے کوئی تقابل نہیں ہے. وہاں امیر المومنین حق پر تھے اور سارے سپاہی حق پر تھے, لیکن حق پر رہنے والے اس قدر ثابت قدم نہیں تھے جتنے کربلا میں تھے. حق تھا لیکن حق اس قدر ثابت قدم نہیں تھا. یہ بڑی عجیب بات ہے. یعنی ایسا معرکہ ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ لشکر میں سردار کی کیفیت جو ہوتی ہے وہ کیفیت لشکر کی نہیں ہوتی. سردار کے ایمان کا جو لیول ہوتا ہے وہ سپاہیوں کا نہیں ہوتا ہے. سپاہیوں کا مزاج اور ہوتا ہے, سردار کا مزاج اور ہوتا ہے. لیکن کربلا میں ایسا نہیں تھا. کربلا میں امام حسین اس لیے چن چن کے لے کے آئے تھے, ہر ایک کو ساتھ نہیں لے کے آئے تھے. یہی وجہ ہے کہ اتنی خالص, جتنی خالص حسین ابن علی نے کربلا کو بنایا تھا, اتنی خالص کربلا ہم نے روئے زمین پر کوئی کربلا نہیں دیکھی. جو لشکر کے ایک ایک فرد میں وہ کیفیت پائی جاتی ہو ایمان کی, جو سردار لشکر جیسے چاہتے تھے, کیونکہ سب بلانے پر آ گئے تھے, ہر مزاج کے لوگ آ گئے تھے. احد میں حضور کے ساتھ کیسے کیسے لوگ آ گئے تھے, سبھی آ گئے تھے. حضور کا لشکر ایسا تھا کہ جب حضور کے انتقال کی خبر سنی تو احد کی پہاڑیاں گواہ ہیں کہ بھاگتا ہوا حضور کا لشکر نظر آیا. حق پر رہنے والے حق پر ثابت قدم دیکھے نہیں گئے, بلکہ بھاگتا ہوا حق کا لشکر نظر آیا. تاریخ عالم گواہ ہے. خود صفین میں امیر المومنین کا لشکر, امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا یا اشبہ الرجال, اے مردوں کی شکلوں والو تم مرد نہیں ہو. اس سے زیادہ توہین اور کیا کی جا سکتا ہے؟ کہا دشمن کا لشکر باطل پر ہونے کے باوجود ڈٹا ہوا ہے, تم حق پر ہونے کے باوجود گھبرا رہے ہو, تم حق پر ہو کر کمزور ہو, وہ باطل پر ہو کے مضبوط ہے, میں ان کا ایک لے کر اپنے دس دینے کے لیے تیار ہوں. لیکن کیا امام حسین کو ایسا ہی کوئی خطبہ دینا پڑا؟ امام حسین کو ایسا کوئی خطبہ دینا پڑا اپنے لشکریوں کو, اپنے سپاہیوں کو یہ کہنا پڑا امام حسین کو کہ کل میدان کارزار سجنے والا ہے, تمہیں میرا ساتھ چھوڑ کے نہیں جانا ہے, تمہیں لشکر سے مقابلہ کرنا ہے, اتنا بڑا لشکر ہوگا تمہیں گھبرانا نہیں ہے. یہ امام حسین نے نہیں کہا, بلکہ اس کے خلاف کہا, جانا جو چاہتا ہے چلا جائے شوق سے. یہ امام حسین نے, اس کے باوجود بھی یہ حسین ابن علی کا لشکر تھا جس نے کہا کہ اگر 70 مرتبہ بھی ہمیں زندگی ملے گی تب بھی ہم ہر حیات کو آپ کو قربان کر دیں گے. یہ جذبے کہیں اور آپ کو نہیں ملیں گے. آپ اگر تحلیل کریں, تجزیہ کریں واقعات کا, تمام فتوحات سے کربلا کا اگر تقابل کریں, حق پر جنگیں جو لڑی گئی, حق کے لیے جو جنگیں لڑی گئی, حضور کے لشکر سے اگر تقابل کریں, امیر المومنین کے اگر لشکر سے تقابل کریں, تب بھی کربلا حضور کے لشکر پہ غالب ہے. کربلا امیر المومنین نے جتنی جنگیں لڑی ہیں ان سب پہ کربلا غالب ہے, کیونکہ کربلا ایسی جنگ نہیں ہے جیسی امیر المومنین نے جنگ لڑی تھی, یہ جنگ مختلف ہے. یہی فرض کرنا چاہتا ہوں کہ کربلا صفین کے جیسی جنگ نہیں تھی. اگر صفین کے جیسی جنگ ہوتی تو پھر امیر المومنین امام حسین کے ساتھ بھی ویسے ہی لشکر آتا جیسے امیر المومنین کے ساتھ آیا تھا. امام حسین وہ جنگ نہیں لڑنا چاہ رہے تھے جو جنگ امیر المومنین نے لڑی تھی. کیا ہوا اس جنگوں کا حال دیکھ چکے تھے امام حسین. اب امام حسین وہ جنگ لڑنے والے تھے جو جنگ کسی نے بھی نہیں لڑی تھی. وہ جنگ اقتدار والی جنگ نہیں تھی, وہ جنگ تھی اقدار کی جنگ, کردار کی جنگ تھی, کردار کی جنگ تھی. جہاں حاکم کو ہٹانا اصل مقصد نہیں تھا بلکہ نظام کو بدلنا اصل مقصد تھا, مزاجوں کو بدلنا اصل مقصد تھا, اقدار کو بدلنا اصل مقصد تھا, کردار بدلنا اصل مقصد تھا. جہاں امت کو بد کرداری سے نجات دینا تھا, بدخلقی سے نجات دینا تھا, بہراروی سے نجات دینا تھا, یہ جو مقصد تھا امام حسین علیہ السلام کا, یہ مقصد بالکل عجیب و غریب مقصد تھا. یہ وہی مقصد تھا جو انبیاء کا مقصد ہے, جو اولیاء کا مقصد تھا. آپ تھوڑی دیر کے لیے تعجب کریں گے لیکن آپ کو برداشت کرنا پڑے گا کہ یہی حقیقت ہے, اس کے علاوہ اور کوئی دوسری حقیقت نہیں ہے. وہ یہی ہے کہ کربلا کا مقصد آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ کربلا کا مقصد وہی ہے جو, جیسا کہ میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا, وہی مقصد ہے جو مقصد سرور کائنات کا تھا. حضور سرور کائنات کا جو مقصد تھا وہی سیرت, اسی لیے تو امام حسین نے کہا اسیرو بسیرت جدی و ابی, میں نانا رسول اللہ کی سیرت کے نقوش کو اجاگر کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تو نانا رسول اللہ کی سیرت کیا تھی, رسول اللہ کیا چاہتے تھے, رسول اللہ کو اللہ نے کیوں مبعوث کیا تھا, مقصد بعثت رسول کیا تھا. الف لام را کتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور, مقصد یہ تھا کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی, کیوں, اس لیے تاکہ تم لوگوں کو ظلمات سے نکال کر, اندھیروں سے نکال کر اجالے میں لے آؤ. اور فرمائیے لتخرج الناس من الظلمات الى النور, تاکہ تم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر اجالے میں لے آؤ, روشنی میں لے آؤ, یعنی معاشرے کو نورانی بنا دو, نورانی معاشرہ وجود میں لاؤ. یعنی رسول اللہ کی بعثت کا مقصد تھا معاشرے کو نورانی بنانا. معاشرہ کیسے نورانی بنتا ہے؟ معاشرے کو نورانی بنانے کے لیے پوری طرح سے انہیں تبدیل کرنا پڑے گا, ان کا نظام اقتصاد بدلنا ہوگا, ان کا نظام تربیت بدلنا ہوگا, نظام تعلیم بدلنا ہوگا, نظام سیاسی بدلنا ہوگا, نظام اجتماعی بدلنا ہوگا, تب کہیں جا کے معاشرہ نورانی ہوگا. تمام ظلمتوں سے معاشرے کو نکالنا ہے, ظالم حاکموں سے نجات دینا ہے, تو سیاسی ظلمتوں سے نجات دینا ہے, باطل نظام اقتصاد سے نجات دینا ہے, باطل نظام اجتماع سے نجات دینا ہے. مقصد کیا ہے؟ نورانی بنانا ہے. تو ظلمتوں میں چھوڑنا نہیں ہے کسی بھی ایک گود میں. اسلام کوئی ایک گود کا حاوی نہیں ہے کہ اسلام صرف دین کا ذمہ دار ہو اور دین میں سیاست نہ ہو, حاکموں سے لاپرواہ ہو, کہ کوئی بھی حکومت کر سکتا ہے اسلام میں. اسلام سیاست سے الگ جدا کوئی دین کا نام نہیں ہے. دین میں اقتصادی نظام بھی ہے, دین کا اپنا تربیتی نظام بھی ہے, دین کا اپنا تعلیمی نظام بھی ہے. غور فرمائیے گا, کیونکہ ہم مقصد کربلا سے قریب ہوتے جا رہے ہیں. یہی وہ موقع ہے کہ جس موقع پر کے لیے اتنی تمہید ہم نے باندھی تھی, یہی وہ وقت ہے کہ ہم کربلا کو سمجھ سکیں. اب میں آج کے دور کی بھی آپ کو مثال دوں گا کہ دین تمام ابعاد پر حاوی ہے, دین کا کوئی ایک بود نہیں ہے. اسلام تمام ابعاد کو اپنے احاطہ کیے ہوئے, اسلام نظام تربیت بھی اپنا رکھتا ہے, نظام اقتصاد خود اپنا رکھتا ہے, اسلام نظام تعلیم خود اس کا اپنا ہے, نظام اجتماعی, نظام سیاسی, یہ سارے نظام اسلام کے اپنے ہیں, ہے نا. اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے ادخلوا فی السلم کافا, اسلام میں پوری طرح سے داخل ہو جاؤ. ایسا نہیں کہ نظام سیاسی کچھ اور ہو, نظام اقتصاد کو سنبھال لو, یا نظام اقتصاد کچھ بھی ہو نظام تربیت کو سنبھال لو, نہیں. تمام کے تمام پوری طرح سے اسلام میں داخل ہو جاؤ, یعنی اسلام تمام انسانی ابعاد پر حاوی ہے, دین سیاست سے جدا نہیں ہے, دین علم سے جدا نہیں ہے, دین اقتصاد سے جدا نہیں ہے. تو تمام چیزوں میں دین ہے. دین کو اگر اپنا لیا, دین کو بچا لیا, تو سمجھو سب کچھ بچا لیا. آدھا اسلام نہیں, پورا اسلام. امام حسین کیا چاہتے تھے؟ آدھا اسلام بچانا چاہتے تھے یا پورا اسلام بچانا چاہتے تھے؟ پورا اسلام بچانا چاہتے تھے. اس کے لیے ضروری تھا کہ امام حسین علیہ السلام اصلاح امت بھی کریں, امر بے معروف بھی کریں. یہ امر بے معروف کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرے کربلا جانے کا جو مقصد ہے, انی لم اخرج اشرن ولا بدرا ولا مفسدن ولا ظالما. یہ صحیح ہے کہ حسین ابن علی اقتدار حاصل کرنے کے لیے نہیں جا رہے تھے, ٹھیک ہے, اقتدار حاصل کرنے کے لیے نہیں جا رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یزید کو تخت سے اتار کے خود تخت پر بیٹھنے کے لیے نہیں جا رہے تھے. یزید کے سر سے تاج اتار کر خود اپنے سر پر پہننے کے لیے نہیں جا رہے تھے. یزید کے ہاتھ سے لشکر چھین کے خود یزیدی لشکر پر حکومت کرنے کے لیے نہیں جا رہے تھے. امام حسین مدینہ چھوڑ رہے تھے تو اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ یزید کے بیت المال پر قبضہ کر کے ویسے ہی تقسیم کرے جیسے یزید کے دور میں تقسیم ہوتا تھا. اسے کہتے ہیں اقتدار کی جنگ. اقتدار حاصل کرنے کے لیے جنگ کرنا, حاکم کو ہٹا کر اقتدار پر قبضہ کر لینا اور خود حاکم بن جانا, اسے کہتے ہیں اقتدار کی جنگ. یہ جنگ امام حسین نہیں لڑنا چاہ رہے تھے, بلکہ امام حسین یزید کو تخت سے اتارنا تو چاہتے تھے لیکن یزید کے تخت پر بیٹھنے کی آرزو نہیں تھی. اس کے سر سے تاج اتارنا تو چاہتے تھے لیکن اتار کے خود نہیں پہننا چاہتے تھے. تو پھر کیا فائدہ ہے اگر اقتدار سے ہٹا دیا جائے اور کچھ بھی نہ بدلے, صرف حاکم بدل جائے تو حاکم کے بدلنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مثال کے طور پہ گزشتہ چند برسوں پہلے مصر میں ایک انقلاب آیا تھا, ایک ہفتے کے اندر حکومت چینج ہو گئی. انقلاب اسلامی لایا جا رہا تھا لیکن مشکل یہ ہوئی کہ اسلامی انقلاب کو خنثی کر دیا گیا اور اس کے اہداف و مقاصد کو, اخوان المسلمین کے تمام اہداف و مقاصد پہ پانی پھیر دیا گیا اور انقلاب کوئی اور موڑ پہ چلا گیا. مشکل کیا ہوئی تھی؟ حاکم کو ہٹایا گیا, حاکم کو ہٹا کر دوسرے شخص کو حاکم کی جگہ بٹھا دیا گیا. لشکر وہی لشکر رہا, نظام وہی نظام رہا, نہ نظام تربیت بدلا, نہ نظام تعلیم بدلا, نہ نظام اقتصاد بدلا. فوج کو جہاں سے مدد مل رہی تھی وہیں سے مدد ملتی رہی, تو فرق کیا ہوا؟ انقلاب اسے نہیں کہتے. انقلاب اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ انقلاب اگر دنیا میں آیا ہے اور اس صدی میں آیا ہے, اس سے پہلے کسی صدی میں نہیں آیا, اور اس طرح کا انقلاب 1400 برس کی تاریخ میں نہیں آیا. وہ انقلاب ہے انقلاب اسلامی, وہ تشیع کا انقلاب. اسے ایران کا انقلاب مت کہیے, ایران سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ایران کی زمین پر آیا تھا, جیسے حضور کا انقلاب مکے کی سرزمین پر آیا تھا لیکن مکے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اسلامی انقلاب تھا. اسی لیے امام خمینی نے کہا کہ قرار نیس کے ایران پہ مانت, قرار انس کے اسلام پہ مانت. یہ طے نہیں ہے, یعنی ہمارا مقصد ایران بچانا نہیں ہے, اسلام بچانا ہے. ہمارا انقلاب لانے کا مقصد ایران بچانا نہیں ہے.
یہ جو
آپ انقلاب کی بنیادوں کو سمجھیں کہ انقلاب کی بنیادوں کو سمجھیں کہ انقلاب جو لایا ہے اس کی نیت دیکھیے کیا ہے. انقلاب لانے والے سے خود پوچھئے آپ کا مقصد کیا ہے انقلاب لانے کا. جب سلمان رشدی کے خلاف آپ نے فتویٰ دیا اور ایران کے بڑے بڑے سربراہان مملکت آ کر آپ کے سامنے دست ادب جوڑ کے کہا کہ ہمارے ملک کے لیے نقصان دہ ہے ایسا فتویٰ, آپ واپس لے لیں تو بہتر ہے, تو امام خمینی نے کہا کہ کیا ہو جائے گا؟ کہا, ان لوگوں نے کہا کیونکہ حکومت, ہر حکومت اپنی مملکت کا تحفظ چاہتے ہیں, ساری باتوں کو پیچھے رکھتے ہیں, مملکت کی حفاظت ان کا پہلا نصب العین ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس فتوے سے ملک کو نقصان پہنچے اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا ملک نقصان اٹھائے آپ کے اس فتوے سے. تو امام خمینی نے کہا کہ کیا ہو جائے گا؟ کہا, ایران پہ حملہ بھی ہو سکتا ہے. تو کہاں کہ قرار نیز کے ایران پہ مانت, ایران میں بیٹھ کر ایران کے خلاف یہ کہنا کہ ہم ایران بچانے کے لیے نہیں آئے ہیں, ہم اسلام بچانے کے لیے آئے. اب آپ نے اندازہ لگایا اس سے دشمن خوف زدہ تھا، دشمن اس سے خوف زدہ، ایران کے انقلاب سے دشمن خوف زدہ نہیں تھا۔ ایران میں اگر انقلاب آتا جیسے مصر میں آیا تھا تو حسنی مبارک کو ہٹایا جاتا، مرسی کو بٹھایا جاتا، مرسی کو ہٹایا جاتا، سیسی کو بٹھایا جاتا، ایسے ہی رد و بدل ہوتا رہتا اور کھلونا بن جاتا یہ انقلاب۔ لیکن امام خمینی نے کہا ہم ایسا انقلاب نہیں لا رہے ہیں جس میں شاہ کو ہٹا کر خمینی شاہ کی جگہ پر بیٹھ گئے۔ اب آپ کو کربلا کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، کیونکہ یہ جو نظریہ امام خمینی نے لیا تھا، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایران کا انقلاب ایرانیوں کا نہیں ہے، ہم شیعوں کا انقلاب ہے، یہ ملک ان کا نہیں ہے، وہ ملک ہمارا ہے، اور جہاں جہاں تک یہ آواز جائے گی وہاں وہاں تک ہم بھی پہنچیں گے۔ اس لیے کہ یہ فرزند اسلام نے انقلاب لایا تھا، فرزند تشیع نے انقلاب لایا تھا۔ یہ نظریات کہاں سے لیے تھے؟ ان کے اپنے ذاتی نظریات نہیں تھے، یہ کربلا سے لیے گئے، یہ کربلا سے لیے گئے یہ نظریات۔ یہ نظریات امام خمینی اپنی نظریات کی وجہ سے ہے اور وہ نظریات کربلا سے لیے گئے۔ تو یہ انقلاب مرہون منت ہے کربلا کا، تو پہلے کربلا کو سمجھنا ہوگا تو پھر یہ سمجھ میں آئے گا، ورنہ دنیا میں کون یہ تصور کر سکتا تھا، کس کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ شاہ کو ہٹا کر شاہ کی جگہ پر بیٹھا جائے؟ ہر کوئی شاہ کی جگہ پر بیٹھتا، جو بھی ہوتا، ہم ہوتے، آپ ہوتے، دنیا کا کوئی بھی شخص ہوتا، اسے ہٹایا جاتا، اس کے محل میں جا کے بیٹھ جاتے۔ ہندوستان میں انقلاب آیا تو کیا ہوا؟ آپ جائیے آپ دلی میں، منسٹر کس کے مکانوں میں ہیں؟ جتنے پرائم منسٹر کا مکان کون سا ہے؟ جہاں پر انگریز رہتے تھے وہیں پر ہندوستان کے منسٹر بھی رہتے ہیں۔ انقلاب کیا آیا؟ انگریز گئے، یہ آ گئے اپنی جگہ پر۔ تو آزادی کہاں ملی؟ آزادی کا ماتم ہو رہا، کیوں؟ اس لیے کہ تبدیلی کچھ نہیں آئی، گورے گئے کالے آ گئے، اس کا نام انقلاب نہیں ہے۔ انقلاب یہ ہے کہ اگر وہ تخت پر بیٹھتے تھے تو یہ بوریے پر بیٹھے، تو انقلاب ہے، تب انقلاب آئے گا۔ امام خمینی اس محل میں نہیں گئے جس محل میں شاہ رہتا تھا، اس تخت پر نہیں بیٹھے جس تخت پر شاہ بیٹھا کرتا تھا، وہ تاج نہیں پہنا جو تاج شاہ پہنتا تھا، وہ لشکر کو ہاتھ نہیں لگایا جو شاہ کا لشکر تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ارتش کو بدل کر سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کو وجود میں لایا۔ انہوں نے کہا کہ ارتش کام نہیں کر سکتی، یہ فوج شاہ کی بنائی ہوئی فوج نہیں لڑ سکتی، لہذا شکست سے دو چار ہونے والا یہ لشکر تھا، اور یہ لشکر شکست سے دو چار ہوا، خرم شہر پر قبضہ ہو گیا، ایران کی سرحدیں محفوظ نہیں رہ سکی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم سب کچھ بدل دیں گے، نظام تعلیم بدل دیا گیا، نظام تربیت بدل دیا گیا، اسکولوں کا نصاب بدل دیا گیا، سکہ بدل دیا گیا، ہر چیز بدل دی گئی، محل بدل دیا گیا، اور کہاں رہے؟ اس گھر میں رہے، انقلاب سے پہلے جس گھر میں رہتے تھے اس سے زیادہ محقر مکان میں رہے، اس سے زیادہ پوشیدہ مکان میں رہے۔ وہ مکان بھی جا کے دیکھیے، یہ مکان بھی جا کے دیکھیے، پھر اندازہ ہوگا کہ انقلاب کس چیز کا نام ہے، انقلاب کس چیز کا نام ہے۔ تب آپ کو معلوم ہوگا کہ انقلاب صرف حکومت کی تبدیلی کا نام نہیں ہے، پورے نظام کو بدل دینے کا نام ہے، پورے نظام کو بدلنے کا نام ہے۔ امام خمینی کیا چاہتے تھے؟ صرف شاہ کو ہٹانا چاہتے، شاہ کو ہرگز نہیں ہٹانا چاہتے۔ شاہ سے بار بار امام خمینی نے کہا آغای شاہ من بشما نصیحت میکنم، اے آغای شاہ میں تم کو نصیحت کر رہا ہوں، میری مخلصانہ نصیحت سنو، دیکھو بیگانوں کے ہاتھوں میں حکومت کو مت دو، تم اصلاح کرو، میں اصلاح چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم ہی رہو لیکن نظام چینج کرو، اپنی روش بدلو، اپنے نظریات کو بدلو، ملک کو بیچو مت، ملک کو آزاد کرو۔ لیکن شاہ نہیں سمجھ سکا، شاہ نہیں سمجھا، امام خمینی اقتدار نہیں چاہتے تھے، کیا چاہتے تھے؟ تبدیلی چاہتے تھے، وہ ملک جو پک چکا تھا اس ملک کو آزاد کرانا چاہتے تھے، جو قوم ذلیل ہو رہی تھی اسے عزت بخشنا چاہتے تھے. جو نظام تربیت بدل چکا تھا, بگڑ چکا تھا, اس نظام تربیت کو بدلنا چاہتے تھے. جوان جو فاسق ہو رہے تھے انہیں مومن بنانا چاہتے تھے. خواتین جو بے ناروی کی شکار ہو رہی تھی انہیں عزت دار خاتون میں تبدیل کرنا چاہتے تھے, انہیں با حجاب بنانا چاہتے تھے, بے حجابوں کو با حجاب بنانا چاہتے تھے, بے ایمانوں کو ایماندار بنانا چاہتے تھے, بے عدالتی کو عدالت میں تبدیل کرنا چاہتے تھے, انصاف برپا کرنا چاہتے تھے. اگر انصاف آپ برپا کر سکتے ہیں تو آپ بیٹھیں, ورنہ ہٹ جائیں, ورنہ ہٹ جائیں. میں انصاف قائم کروں گا, میں من بے تہنے مملکت بھی زنم, من دولت تشکیل بھی در. تب آ کے اعلان کیا کہ میں اس حکومت کے منہ پہ ماروں گا, میں دولت تشکیل. ورنہ شام ہٹ گیا تھا لیکن حکومت نہیں بدلی تھی, بختیار اس کی جگہ پہ آ گیا تھا. یہی بڑی طاقتوں کا کھیل تھا, ان کو ہٹاؤ ان کو بٹھاؤ, ان کو ہٹاؤ ان کو بٹھاؤ. سکے کے دونوں رخ ان کا ہوتا تھا. تفصیلات دیکھیے, یہ باتیں بہت رازدارانہ ہیں. آپ انہیں کو بتائیں کہ جو یہ اس کے اہل ہوں, یہ علم ہر ایک کے حوالے نہیں کیا جاتا. یہ علم وہ نور ہے کہ جو ایک قلب سے نکل کر دوسرے قلب میں پہنچتا ہے. العلم نور یبسطہ اللہ فی قلب من یشاء. آپ دیکھیے یہ وہ حقیقتیں ہیں کہ جو پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں سمجھ سکتے, یہ وہی سمجھ سکتے ہیں کہ جن کے دل پاک ہے. دنیا میں اب تک جو سیاستیں ہوئی باطل باطل سے ٹکرایا ہے, دنیا میں ابھی تک وہ جنگ نہیں ہوئی جو حق سے ٹکرا رہی ہو. باطل کی حق کے ساتھ اگر جنگ ہو تب دیکھیں گے کہ جیت کس کی ہوتی ہے, حق کی ہوتی ہے یا باطل کی ہوتی ہے. اسی لیے رہبر انقلاب نے کہا باطل کا لشکر لے کے تم آؤ سیریا کی سرزمین پر, ہم حق کے لشکر کو بھیجیں گے, پھر دنیا دیکھے گی نقشے پر کہ حق جیتتا ہے یا باطل جیتتا ہے. ایک لاکھ کا لشکر لے کے سیریا کی سرزمین پر دشمن اترا تھا, ایک لاکھ کا ایسا کرار, ایسا طاقتور لشکر 1400 برس کی تاریخ میں نہ تاتاریوں نے دیکھا تھا, نہ مغلوں نے دیکھا تھا, نہ چنگیز خان کا لشکر اتنا قوی تھا. یہ داعش اس سے زیادہ خطرناک تھی. یہ وحشی درندے تھے جو جیلوں میں سڑ رہے تھے, جو بغیر ماں باپ کی اولادیں تھیں. یہ وہ طاقتور لوگ تھے جو ایک آدمی 10 فوجیوں پر اور 100 فوجیوں پر بھاری ہوتا تھا. تو یہ 1 لاکھ نہیں تھے بلکہ 10 لاکھ پہ بھاری تھے. دنیا کا کوئی بھی لشکر ان سے جنگ نہیں لڑ سکتا تھا کیونکہ یہ پوری دنیا کے چنندے وحشی تھے. یہ فوج نہیں تھی, فوج سے زیادہ خطرناک لوگ تھے. آپ کو ان کی تاریخ بھی آئندہ چلنے کے بعد معلوم ہوگی. اس کو شکست دینا بڑی بڑی طاقتوں کے لیے مشکل تھا, لیکن چند نوجوانوں نے مل کر اتنی بڑی طاقت کو شکست دیا کہ تاریخ یاد رکھے گی. ابھی نہیں, یہ 50 سال کے بعد یہ سارے راز سامنے آئیں گے, ابھی نہیں آئیں گے. یہ پورے راز ہیں, یہ راز باہر آنے والے ہیں. 100 سال کے بعد جب جنگ ختم ہو جائے گی یہ سارے راز سامنے آئیں گے کہ کیسے ہوا تھا, کس ایمان کی بنیاد پر کیسے کیسے معجزات دہرائے گئے تھے. ہر روز ایک نیا معجزہ, ہر روز ایک نئی کرامت آپ کو یہاں ملے گی. ورنہ یہ کسی کے بس کی بات نہیں تھی. بہرحال مجھے تفصیل میں نہیں جانا ہے, لیکن آپ کو کربلا پر یقین کرنا پڑے گا. جن لوگوں کو کربلا پر یقین ہے وہی یہ بات سمجھ سکتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ امام حسین علیہ السلام جو جنگ لڑ رہے تھے وہ جنگ اقتدار کی نہیں تھی, وہ جنگ اقدار اور کردار کی جنگ تھی. چونکہ حسین ابن علی کردار کی جنگ لڑنے جا رہے تھے, معاشرے کو نورانی بنانا چاہتے تھے. معاشرے کو نورانی بنانے کے لیے نظام اسلامی کی ضرورت ہوتی ہے. تو حسین ابن علی نظام اسلامی قائم کرنا چاہتے تھے، حکومت اسلامیہ قائم کرنا چاہتے تھے کہ جس میں حکومت اسلامیہ اور غیر اسلامیہ میں فرق یہ عزیزان گرامی، آپ دنیا کے حاکموں کو دیکھ کر مسلم ممالک کے یہ مت سمجھیے کہ یہ اسلامی ممالک کے حاکم ہیں، نہیں، آپ نے اسلامی حاکم کو نہیں دیکھا ہے، دیکھنا ہو تو آپ جا کے دیکھیے کہ ان میں اور دوسروں میں زمین آسمان کا آپ کو فرق معلوم ہوگا، وہ خود بتائیں گے کہ کتنا فرق ہے دوسرے مسلمان حکمرانوں میں اور اس اسلامی حکمران میں کتنا بڑا فرق ہے، خود ان سے پوچھئے کتنا بڑا فرق ہے۔ رائے کشمدینہ زمانہ
اسلام بلندری
صلوات اللہ علیہ محمد۔
اسلامی حکمران وہ ہوتا ہے جو صرف اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، وہ اپنا حکم نہیں چلا سکتا، وہ حاکم نہیں ہوتا ہے بلکہ حاکم مطلق کا نمائندہ ہوتا ہے، وہ ایک عام انسان کی طرح حقوق لیتا ہے، وہ عام انسانوں کی طرح کام کرتا ہے، وہ اپنی مرضی کا کوئی حکم نہیں دے سکتا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں حکم دے رہا ہوں، وہ کہتا ہے اللہ کا حکم اس وقت یہ ہے۔ اسے کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام حاکم بن جاتے تو اپنا حکم چلاتے یا رسول اللہ کا حکم چلاتے، یہ کہتے کہ میری جگہ پر اگر میرے نانا ہوتے تو یہ حکم دیتے، میری جگہ پر میرے بابا ہوتے تو یہ حکم دیتے، میری جگہ پر آدم ہوتے تو یہ حکم دیتے، میری جگہ پہ نوح ہوتے تو یہ حکم دیتے، میری جگہ پر خلیل ہوتے تو یہ حکم دیتے، اور میں وہی حکم دے رہا ہوں جو خلیل دیا کرتے۔ یعنی یہ حکومت انبیاء کی حکومت ہے، یہ حکومت اولیاء کی حکومت ہے۔ اسی لیے امام حسین نے کہا کہ جب ان سے بیعت کا مطالبہ ہوا تو کہا میں ہی نہیں بلکہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یعنی اگر میری جگہ پر آدم ہو، میری جگہ پر روح ہو، میری جگہ پر خلیل ہو، میری جگہ پر کلیم ہو، تو کوئی بھی میری جگہ پر میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، میں نہیں میرے جیسا بھی نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ معاشرے کو نورانی بنانا چاہتے تھے تو کیا چاہتے تھے؟ نظام بدلنا چاہتے تھے۔ نظام اسلامی مدینے میں سب سے پہلے کس نے قائم کیا؟ مدینے کے حاکم کون تھے آپ بتائیے؟ مدینے کا مسلمانوں کا حکمران کون تھا؟ بیت المال کس کے ہاتھ میں تھا؟ نظام تربیت کس کے ہاتھ میں تھا؟ نظام تعلیم کس کے ہاتھ میں تھا؟ رسول اللہ نے قائم کی تھی، وہی رسول اللہ کی حکومت امیر المومنین چلانا چاہتے تھے، مشکلات پیش آئیں، ویسے ہی حکومت جیسے امیر المومنین نے چلائی تھی، تو کیا امیر المومنین اس محل میں بیٹھ گئے جس محل کا خلیفہ صبح ہوتا تھا؟ نہیں، بلکہ اس بوریے پر بیٹھے جس بوریے پر رسول اللہ بیٹھا گیا۔ وقت ختم ہو چکا، بات ختم نہیں ہوئی، انشاءاللہ پھر ہم بات کو کل یہیں سے شروع کریں گے کہ اس بوریے پر بیٹھے امیر المومنین جس بوریے پر حضور بیٹھا کرتے ہیں، اس تخت پر نہیں بیٹھے جس تخت پر مدینے کا حاکم بیٹھا کرتا تھا۔ اسی لیے امیر المومنین نے اپنے دور حکومت میں وہ محل کو بدل دیا، اس جگہ کو بدل دیا، دارالخلافہ بدل دیا، سب کچھ بدل دیا، پورا نظام بدل دیا، لیکن دنیا حکم کرنے کے لیے تیار تھا۔ لیکن کام تو یہی تھا، آپ کہتے ہیں کہ اگر یزید مطالبہ بیعت نہ کرتا تو امام حسین کیا کرتا؟ کیا اپنا وظیفہ بھول جاتا؟ اپنی ذمہ داری کو فراموش کر دیتے؟ وہی کرتے جو کرتے چلے آ رہے ہیں، یعنی حق کی بات، باطل کو ٹوکنا، اصلاح امت۔ اس کا باپ بہت ہوشیار تھا، انتظار کر رہے تھے حسین ابن علی کے ایک وقت میں آ کے میرے چنگل میں پھنسے، اس کے بعد معلوم ہوگا کہ کتنی مکاریوں کے ذریعے سے اپنے بیٹے کو بنایا تھا, اب یہ بیٹا اقتدار پر رہتا ہے یا نہیں رہتا. تو یزید حسین کی تلاش میں نہیں بلکہ حسین یزید کی تلاش میں تھے. حسین انتظار دیکھ رہے تھے کہ بنی امیہ کی نسلیں آ کے پھنسے اس ٹنگل میں جو حسین ابن علی نے تیار کر رکھا تھا ان کے لیے بندہ. نتیجہ کیا ہوا؟ شہادت حسین نے بنی امیہ کو اقتدار سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا تھا, جبکہ یزید کے دادا نے کہا تھا اقتدار مل گیا اسے سنبھال کے رکھو, اپنی نسل میں اس طرح سے منتقل کرو جس طرح سے ایک پیر سے گیند دوسرے پیر میں جاتی ہے, اسی طرح سے دین کو کھلواڑ کرتے رہو اور حکومت اسلامیہ کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دینا. لیکن چلا گئی, چلی گئی حکومت. کیسے گئی؟ امام حسین کے اس اقدام کی وجہ سے. امام حسین خود تو نہیں چاہتے تھے لیکن نظام بدلنا چاہتے تھے. وہ نظام کیا تھا؟ وہ نظام تعلیم بدلنا چاہتے تھے, وہ نظام تربیت بدلنا, کردار کی جنگ. تو کردار, دیکھیے کردار کی جنگ میں, اقتدار کی جنگ میں زمین آسمان کا فرق ہے, وقت نہیں ہے کہ اقتدار کی جنگ میں تلواریں تلواروں سے ٹکراتی ہیں, تیر تیر سے ٹکراتے ہیں, نیزے نیزوں سے ٹکراتے ہیں, جوان جوانوں کے مقابلے میں آتے ہیں, تازہ تم لشکر تازہ تم لشکر کے مقابلے میں آتا ہے, طاقت طاقت سے ٹکراتی ہے, لشکر لشکر کے مقابلے میں آتا ہے, جوان جوانوں کے مقابلے میں آتے ہیں. لیکن یہ جو جنگ امام حسین لڑنے جا رہے تھے یہ اقتدار والی جنگ نہیں تھی جہاں لشکر لشکر سے ٹکرائے, طاقت طاقت سے ٹکرائے, قوت قوت سے ٹکرائے, بلکہ یہاں حسین ابن علی ایک ایسی جنگ لڑ رہے تھے جو طاقت کے مقابلے میں ناطاقتی کی جنگ تھی. جوانوں کے مقابلے میں حسین ننھے بچوں کو لے کے آئے تھے, کیونکہ یہ جو جنگ تھی وہ کردار کی جنگ تھی. اسی لیے امام حسین نے آنے والوں کو کربلا اسی لیے سمجھ میں نہیں آتی کہ جو لشکر آ رہا تھا امام حسین کی دفاع کے لیے, امام حسین نے کہا تم چلے جاؤ اس لیے کہ حسین اقتدار کی جنگ لڑنے نہیں جا رہا ہے, بیت المال کے لیے نہیں جا رہا ہے, جو بیت المال کی خواہش میں آ رہے ہیں وہ چلے جائیں, جو آ رہے تھے انہیں واپس کیا گیا, جو نہیں آئے تھے انہیں بلایا امام حسین, خط لکھ لکھ کے بلایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کردار والوں کو بلا رہے تھے, بد کرداروں کو بھگا رہے تھے, اس لیے کہ حسین نہیں چاہتے تھے کہ وہ لشکر آئے کربلا میں جو لشکر حضور کے ساتھ آیا تھا احد میں. احد میں جو لشکر آ گیا تھا ویسا لشکر نہ آئے, بھاگنا بھاگنے والا لشکر مجھے نہیں چاہیے, بے صبر لشکر نہیں چاہیے, بے زباتی والا لشکر نہیں چاہیے. حسین کو وہ لشکر چاہیے جو تیروں کے مقابلے میں صبر کرے, استقامت سے کام لے, قوت سے کام لے. تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم, دشتے سبات و عزم ہیں دشتے بلا و غم, صبر مسیح و جرات سقراط کی قسم, اس راہ میں ہے صرف ایک انسان کا قدم, جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے اس سورما کا اس میں گرامی حسین ہے. حسین اس ذات گرامی کا نام ہے. آپ نے سنا کہ کیسے اصحاب امام حسین کے ساتھ, ایسے اصحاب کسی کو ملے؟ اب وقت نہیں ہے کہ اصحاب کے بارے میں کچھ عرض کروں, واقعات ہیں میرے ذہن میں, انشاءاللہ کبھی یاد آئے تو سناؤں گا کہ کیسے اصحاب تھے, وہ کیسے جذبے تھے. لیکن یہ دیکھیے کہ جو آئے تھے انہیں واپس کیوں کیا؟ اگر آپ کو طاقت چاہیے تھا, آپ تو کہہ رہے ہیں طاقت کی ضرورت تھی, لشکر کی ضرورت تھی, تو پھر لشکر تو آ رہا تھا, کیوں واپس کر دیا؟ اور جو نہیں آئے تھے انہیں بلایا کیوں, اور کس کو بلایا, کس کو ساتھ لے کے آئے؟ اقدار کی جنگ میں بچے بھی کام آتے ہیں, بوڑھے بھی کام آتے ہیں. اقتدار کی جنگ میں خواتین کام نہیں آتے, لیکن جب کردار کی جنگ لڑنی ہوتی ہے تو خواتین کے کردار کی بھی ضرورت ہے. ایسا کردار پہ خواتین کا کردار بھی چاہیے, کیونکہ معاشرے انسانی صرف مردوں سے تشکیل نہیں پاتا، خواتین کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اسلامی معاشرے کی تشکیل میں صرف جوانوں کی ضرورت نہیں ہوتی، بوڑھوں کے کردار کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اسلامی معاشرہ اور انسانی معاشرہ بغیر بچوں کے بھی نہیں ہوتا، معاشرے میں بچے بھی ہوتے ہیں، تو لہٰذا بچوں کا کردار بھی سامنے پیش کیا جائے۔ تو امام حسین نے ایک ساتھ بیٹیوں کا کردار بھی پیش کیا، بیٹوں کو بھی ساتھ لایا تاکہ بیٹوں کا کردار بھی دنیا دیکھے، بیٹیوں کا کردار بھی دیکھے۔ 6 ماہ سے لے کر 90 برس کے بریرہ حمدانی کی سیرت کو پیش کیا، حبیب ابن مظاہر کی کردار کو پیش کیا۔ خط لکھ کے کہتے ہیں من الحسین الغریب الى رجل فقیہ حبیب ابن المظاہر الاسدی، میرا خط اس حسین غریب کا خط جا رہا ہے اس کے نام پر کہ جو رجل فقیہ ہے، بوڑھا دوست، بوڑھا صحابی۔ یہاں امام حسین کو جنگ لڑنا ہے 30,000 کے لشکر سے، تو بلا جس کو رہے ہیں، طاقت والے کو بلانا چاہیے، جوان کو بلانا چاہیے۔ امام حسین کہہ رہے ہیں مجھے رجل فقیہ کی ضرورت ہے، حسین کو فقیروں کی ضرورت کیوں پڑی، حافظان قرآن کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس لیے کہ حسین جو جنگ لڑنے جا رہے تھے وہ کردار کی جنگ تھی، وہ قرآن کی جنگ تھی۔ تو جو لوگ قرآن نہیں جانتے، جو لوگ حدیث نہیں جانتے، جو لوگ شریعت نہیں جانتے، جو لوگ احکام نہیں جانتے، جو لوگ دین نہیں جانتے، جو لوگ اسلام نہیں جانتے، وہ اسلام کا دفاع کیسے کریں گے؟ جو شریعت نہیں جانتے وہ شریعت کا دفاع کیسے کریں گے؟ لہذا ان کو بلایا جو علم رکھنے والے تھے، انہیں بلایا کہ جو احکام سے واقف تھے، انہیں بلایا کہ جو فقیہان اصل تھے۔ دنیا جہان کے سارے فقیہوں کو خط لکھ لکھ کے بلایا کہ مجھے حسین کو فقیہوں کی ضرورت ہے، مجھے ان کردار والوں کی ضرورت ہے جو صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں، جو شجاعت کا مظاہرہ کریں، جو تقوی کا مظاہرہ کریں، جو عبادتوں کا مظاہرہ کریں۔ کیسے آئے تھے اصحاب امام حسین کے پاس کہ میدان کارزار جب گرم تھا تو ایک صحابی آ کے کہتا ہے مولا وقت صلاۃ قریب آ گیا، وقت نماز قریب آ گیا۔ کیسے تھے؟ تارکان صلاۃ کو لے کے حسین نہیں آئے تھے؟ اگر تارکان صلاۃ کو ساتھ لانا ہوتا تو بہت آ جاتے۔ صبر و استقامت والوں کو نہ لانا مقصود ہوتا تو بہت آ جاتے، لیکن امام حسین علیہ السلام چاہتے تھے کہ صبر والے آئے، استقامت والے آئے۔ خط لکھ لکھ کے بلایا۔ اب آپ اپنا جائزہ لیں، اپنے آپ کو تیار کریں کہ وقت کا حسین آنے والا ہے۔ ہم جہاں کہیں بھی رہیں، ہمارے بغیر وقت کا حسین جنگ نہ لڑنے پائے۔ ان کی نظر دور دور تک جاتی ہے، گوشے پہ بیٹھنے والوں کو بلاتے ہیں جو ملنا نہیں چاہتے، لیکن کردار والے ہیں۔ کردار والے اپنے اندر کردار پیدا کریں، امام حسین خود بصیرت عطا کریں گے۔ اگر آپ کو شک ہے تو آپ کے شک کو یقین میں بدل لیں گے، لیکن آپ اپنے اندر کردار پیدا کریں، ادب پیدا کریں، گناہوں سے دوری اختیار کریں، گناہوں سے دوری اختیار کر کے اپنے آپ کو پاک کر لیں۔ اس لیے کہ گناہگاروں کو حق دکھائی نہیں دیتا، گناہوں کی وجہ سے حق سنائی نہیں دیتا، گناہوں کی وجہ سے حق بات سمجھ میں نہیں آتی، موعظہ سمجھ میں نہیں آتا، نصیحت سمجھ میں نہیں آتی۔ امام حسین ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، تمہیں میری نصیحت کا اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ تو امام حسین کہتے ہیں، خود جواب دیتے ہیں کہ ملعت بطونکم من النار، تمہارے شکم مارے حرام سے بھرے ہوئے ہیں، اس لیے تمہیں حق سچائی نہیں دے رہا ہے۔ بس میں آخری جملے آپ کی نظر کر رہا ہوں، اس شہید کا ذکر کر رہا ہوں جس شہید کو امام حسین بہت عزیز رکھتے تھے۔ وہ شہید ابھی اس اصحاب کا ذکر ہے اس لیے کہ پہلے اصحاب شہید ہوئے اس کے بعد انصار شہید ہوئے. اب جب کربلا والوں کا تذکرہ کرنا ہے ایک دن میں سب شہید ہوئے لیکن ایک دن میں ہم سب کو رو نہیں سکتے تو ایک ایک دن اس 10 دنوں میں ہر دن ایک شہید سے مخصوص کرتے ہیں لیکن اصحاب میں سے کچھ صحابہ کو ہم چن رہے ہیں تاکہ جو نمائندگی کر سکے دوسرے اصحاب کی ان میں سے ایک زہیر قین ہے. زہیر قین وہ جلیل القدر امام حسین کا ساتھی ہے کہ جو حسین ابن علی سے ملنا نہیں پسند کرتے تھے. بڑی عجیب داستان ہے کیونکہ زمانے کے واقعات وہ دور ایسا تھا کہ جہاں پروپیگنڈے حاوی تھے جہاں حق پہ پردے ڈالے جا رہے تھے. زہیر قین عثمانی تھے یعنی وہ عثمان کو حق پر سمجھتے تھے جس کی وجہ سے نہیں چاہتے تھے کہ امام حسین سے دو چار ہوں. وہ بھی مکے سے چلے تھے امام حسین بھی مکے سے چلے تھے. ان کا قائمہ امام حسین کا قائمہ کبھی کبھی قریب لگتا تھا لیکن وہ کوشش یہ کرتے تھے کہ اپنے خیمے کو امام حسین کے خیمے سے دور رکھیں تاکہ فرزند رسول سے آنکھیں دو چار نہ ہو اور شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. لیکن آپ ادھر دیکھیے کریم ابن کریم کو دیکھیے گناہگاروں کے لیے امام حسین وہ کشتی عزیزان گرامی. امام رضا کہتے ہیں نحن سفینۃ النجات یا امام صادق کہتے ہیں نحن سفینۃ النجات ہم نجات کی کشتی ہیں ہم سب ائمہ نجات کی کشتی ہیں لیکن سفینۃ الحسین اوسع واسرا لیکن حسین کا سفینہ بہت وسیع ہے اور بہت جلد نجات تک پہنچانے والا ہے. حسین کے سفینے میں گناہگار بھی سوار ہو جاتے ہیں. وہ حسین جو طاقت سے نہیں گھبراتا قوت کے آگے یزیدیت کے سامنے سر نہ جھکانے والا حسین. زہیر قین کے لیے کہتا ہے قاصد کو بلا کے کہتے ہیں جاؤ اگر زہیر ہم سے نہیں ملنا چاہتا تو ہم زہیر سے ملنا چاہتے ہیں. آپ بتائیے ایسا جذبہ ہمارے اندر ہے کہ کوئی ہم سے ملنا نہ چاہتا ہو اور ہم اس سے ملنے کے لیے پھرتا ہو. یہ جانتے تھے حسین کہ زہیر اگرچہ کہ ہم سے نہیں ملنا چاہتے لیکن کردار بہت بلند ہے بڑے کردار کا انسان ہے لہذا ہم ضرور اس انسان سے ملیں گے اگر وہ ہم سے ملنا چاہے. تو قاصد سے کہا کہ جا کے کہہ دو کہ حسین تمہیں بلا رہے. قاصد ڈرتے ڈرتے جاتا ہے اور در خیمہ پہ پہنچتا ہے زہیر کے اور جا کے کہتا ہے اجب ابا عبداللہ تمہیں ابا عبداللہ حسین بلا رہے ہیں. یقین نہیں آتا بس یہ جملہ سننا تھا. تاریخ کا بیان ہے کہ زہیر اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جو ان کے ہم خیال تھے اپنے ہم خیال صحابہ کی پز میں بیٹھے ہوئے تھے لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ خیمے کے پیچھے ان کی زوجہ بھی موجود تھی. جب یہ لوگ کھانے پہ بیٹھے ہوئے تھے قاصد آتا ہے جب آ کے کہتا ہے کہ عجب ابا عبداللہ تو زہیر قین کے ہاتھ میں جب نوالا تھا تو ویسے ہی رہ جاتا ہے منہ کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے تھوڑی دیر ہو جاتی ہے جب تک جواب نہیں بن پا رہا ہے. اپنے ساتھیوں کی صورت دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا کہ تم نے جو زہیر ہے ان کو ابا عبداللہ بلا رہے ہیں زہیر قین کو تو زہیر اصحاب کی صورت دیکھتے رہ گئے ایسے جیسے سر پر طیور بیٹھے ہوئے ہوں سر نہیں ہل رہا تھا ہاتھ نہیں حرکت کر کچھ دیر کے لیے خیمے پہ سکوت طاری ہو گیا. جب یہ سکوت دیکھا تو ان کی مومنہ اور عارفہ زوجہ بے چین ہو گئی کہیں یہ خیال پیدا ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ زہیر یہ کہہ دے کہ اب آپ عبداللہ اگر بلا رہے ہو تو بلا رہے ہو لیکن زہیر نہیں آ سکتا کہیں یہ جملہ زہیر کی زبان سے نہ نکلے. یہ کہہ کے ایک مرتبہ جلدی کرتی ہے اور خیمے کے دروازے پر آ کے کہتی ہے زہیر تجھے کیا ہو گیا ہے فرزند بالغ تجھے آواز دے رہا فاطمہ زہرا کو کل کیا منہ دکھاؤ گی؟ آج تجھے موقع ملا ہے حسین کے قدموں میں نثار ہونے کا اور جان دینے کا، تو کیوں اپنی جان بچا رہا ہے؟ جا اپنی جان کو حسین میں قربان کر دے، اس سے اچھا موقع نہیں آنے والا ہے۔ تو زہیر کہتے ہاں تم جاؤ میں بھی آ رہا ہوں۔ زہیر جاتے اب نہیں معلوم کہ زہیر امام حسین کی خدمت میں جو گئے تو کیا بات درمیان میں ہوئی، یہ مقتل میں نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زہیر کو امام حسین نے خالی کمرے میں بلایا تھا، خیمے کو خالی کر کے بلایا تھا کہ تاکہ کوئی نہ ہو، اس گفتگو کو کسی نے بھی نہیں سنا۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ راویوں کا یہ بیان ہے کہ زہیر دو نظر آئے، وہ زہیر جو خیمے کی طرف جا رہے تھے وہ زہیر اور تھے، اور خیمے سے جب لوٹ کے زہیر واپس آئے تو وہ زہیر کچھ اور تھے۔ یعنی اب جو واپس آئے زہیر تو آنے کے بعد زوجہ کو وصیتیں کرنے لگے، زوجہ سمجھ گئی کہ اب زہیر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو زوجہ نے کہا زہیر اگر شہادت نصیب ہو جائے تو محشر میں ہماری شفاعت کو بھلانا نہیں، فاطمہ زہرا سے میری شفاعت ضرور کرنا، اس لیے کہ میں حسین ابن علی پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جاؤ زہیر حسین کی نصرت کے لیے جاؤ۔ زہیر نصرت حسین کے لیے گئے اور کربلا کے میدان میں جب مار گئے کارزار وجود میں آیا تو امام حسین نے یہ شرف بخشا کہ میں منا زہیر کے حوالے کیا تھا، خود قلب لشکر اپنے لیے انتخاب کیا اور زہیر کو میں منا دیا۔ یہی نہیں بلکہ امام حسین نے آخری موقع پر جب شہیدوں کا نام لیا اور یاد کیا تو صفحے اول میں زہیر کو یاد کیا اور کہا کہ اینا اصحاب الصفا وفرسان الحیدا، اینا مسلم ابن عقیل وحالی ابن عروا، وہ زہیر تھے۔ کہاں ہے زہیر، کہاں ہے مسلم، کہاں ہے کہ آئے اور آنے کے بعد حرم اہل بیت کا دفاع کریں۔ یعنی حسین کہہ رہے تھے میں اکیلا رہ گیا، حرم کا دفاع کرنے والا کوئی نہیں ہے، آؤ زہیر زینب کے خیمے کی حفاظت کرنے والا اب کوئی نہیں رہا۔ میں کہوں گا زہیر اٹھو، حسین بلا رہے ہیں خیمے پہ زینب انتظار ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ الہی و سیدی و مولانا۔